السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه وقالوا يا رسول الله هذا يوم يعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله نصوم يوم التاسع. قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوستو، بزرگو اور بھائیو، اسلامی نئے سال کا آغاز ہو گیا ہے. آج محرم الحرام کی 5 تاریخ ہے، اور اہل ایمان کو 10 تاریخ کا انتظار ہے کہ 10 تاریخ کو روزہ رکھیں گے اور اس روزے کا اجر و ثواب حاصل کریں گے. بہت ہی اہم اور قیمتی مہینہ ہے، اور کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مہینوں کی گنتی جو بتائی ہے وہ 12 ہے، اور یہ فیصلہ ازل میں ہو گیا تھا، اس پر عمل اور اجرا اس وقت ہوا ہے جب آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے. ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں. فرمایا کہ ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اس میں ان مہینوں کی قدردانی کرو، ان مہینوں کو اللہ کی عبادت میں، طاعت میں، فرما برداری میں گزارا کرو. ان مہینوں میں کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اللہ ناراض ہوگا تو تمہاری عاقبت خراب ہو جائے گی. ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا, فرمائے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے اور سال کے 12 مہینے ہی ہوتے ہیں. اور یہ فرمائے کہ یوم خلق السماوات والارض, یہ 12 مہینے کسی کے بنائے ہوئے نہیں ہیں, کسی انسان کے, کسی بشر کے, کسی نبی کے, بلکہ اللہ نے پہلے ہی سے طے کر دیا کہ سال کے 12 مہینے ہوں گے. اور وہ 12 مہینوں کا ظہور اور اس کا اجرا جب آسمان اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا, اس سے وہ شروع ہو گئے. اور یہ لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا تھا, فی کتاب اللہ, کتاب اللہ سے مراد لوح محفوظ ہے جس میں ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی گئی ہے, کوئی چیز وہاں ایسی نہیں ہے جو لکھی نہ گئی ہو. ازل سے لے کر ابد تک, دنیا کی پیدائش سے پہلے اور دنیا جب تک رہے گی, فنا ہوگی, اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ سب اللہ کے علم میں ہے. اور اللہ نے وہ ساری باتیں کتاب لوح محفوظ میں لکھ دی ہیں, اس لیے فرمایا فی کتاب اللہ, اللہ کی کتاب میں. یوم خلق السماوات والارض, جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا, منہا اربعۃ حرم, ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے, یعنی ان کا تقدس ہے, ان کی عظمت ہے, ان میں برکتیں ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوں گی. ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت کے ہیں, تو ان میں سب سے پہلا جو مہینہ آ رہا ہے 12 مہینوں میں وہ محرم الحرام ہے. آپ نے فرمایا کہ 3 مہینے تو پیدر پہ ہیں, ذو القعدہ, ذو الحجہ اور محرم الحرام, یہ پیدر پہ ہیں. اور ایک مہینہ ہے رجب مضر کہلاتا ہے, جو شعبان سے پہلے آتا ہے. مضر ایک قبیلہ تھا, وہ جس مہینے کو رجب کہتا تھا وہ مہینہ مراد ہے, اس لیے کہ اور بھی رجب کے نام سے لوگ مہینوں کو گردانتے تھے, کہتے تھے, لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ رجب نہیں ہے جو اور لوگ کہتے ہیں, بلکہ رجب سے مراد وہ مہینہ ہے جو مضر کہتا ہے, مضر قبیلہ جس کو رجب کہتا ہے وہ مہینہ مراد ہے. تو یہ اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے 8واں مہینہ ہے رجب, اور محرم پہلا مہینہ ہے, ذو القعدہ اور ذو الحجہ یہ 11واں اور 12واں مہینہ ہے. تو گویا کہ اسلامی تاریخ کی جو ابتدا ہے وہ محرم, اسلامی تاریخ کے مہینوں کی جو پہلا مہینہ ہے وہ محرم الحرام ہے. اور یہ ہجری کے لحاظ سے اب 1445ویں ہجری ہے, اس کی ایک مستقل تاریخ ہے کہ اسلام میں سال کی ابتدا ہجری سے کیوں ہوئی, اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب مختلف خطوط آتے تھے مختلف والیان اور جو ہے حکمرانوں کے طرف سے, مرکز مدینہ منورہ, گورنروں کے نام, گورنروں کی طرف سے, اس میں کوئی تاریخ ایسی نہیں ہوتی تھی جس سے پتہ چلے کہ خط کب چلا ہے, کب پہنچ رہا ہے. تو حضرت عمر فاروق کو حضرت موسیٰ اشعری نے مشورہ دیا کہ آپ کوئی سن طے کر دیں. تو حضرت عمر فاروق نے مجلس مشاورت بلائی, بڑے بڑے صحابہ کو بلایا گیا اور اس میں مشورہ ہوا, مختلف رائے سامنے آئی کہ کس مہینے کو, یعنی کس واقعے کو ہجری سال, کس جو ہے واقعے کو سے ہمارا سن شروع ہو, اسلامی سن شروع ہو. مختلف رائے آئیں, اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت سے شروع کیا جائے, وفات سے شروع کیا جائے, یا بدر, واقعہ بدر سے شروع کیا جائے, یا فتح مکہ سے شروع کیا جائے, یا معراج کے واقعے سے شروع کیا جائے, یا آپ پر جب قرآن نازل ہونے لگا غار حرا میں اس وقت سے شروع کیا جائے. لیکن کسی پر اتفاق رائے نہیں ہوا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہجرت سے ہمارا سن شروع ہو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت کی ہے اس ہجرت سے ہمارا سن شروع ہونا چاہیے. تو حضرت عمر فاروق کو اور اکثر صحابہ کو اس پر اتفاق ہوا اور اس سے ہمارا سن ہجری شروع ہوا. جیسے ایک سن ہے عیسوی کہلاتا ہے، میلادی کہلاتا ہے، انگریزی کہلاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے شروع ہوا ہے، وہ آج چل رہا ہے 2024. لیکن اسلامی جو سن، جو اسلامی کیلنڈر ہے وہ ہجرت سے شروع ہوا ہے. اس میں بڑی حکمتیں ہیں، بڑے اسرار ہیں، بڑے رموز ہیں. اگر اس کو بیان کیا جائے تو مستقل پوری بات اسی پر ہو جائے گی، اس لیے اس موضوع پہ ہم نہیں جاتے. البتہ اتنا ضرور کہنے کو جی چاہتا ہے کہ جیسے علماء نے کہا ہے کہ اسلامی تاریخ کا یاد رکھنا یہ مسلمانوں کے لیے فرض کفایہ ہے. شمسی حساب سے، میلادی حساب سے، سن عیسوی کے لحاظ سے بھی بہت سے دنیا کے کام لوگ کرتے ہیں، کرنا جائز ہے، منع نہیں ہے، لیکن اس کو اتنا اس پر ترجیح دی جائے، فوکس پر اتنا کیا جائے کہ لوگ جو ہے قمری حساب کو بھول جائے، ہجری سن کو بھول جائے، کسی کو یاد نہ رہے. تو فرمایا کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ جس میں سب آ جاتے ہیں، یہ فرض کفایہ ہے. اس لیے علماء لکھا ہے کہ ہر قمری سال، قمری مہینے کا چاند دیکھنا یہ فرض کفایہ ہے. اگر خدا نخواستہ ساری امت اور سارے مسلمان اگر چاند کو دیکھنا چھوڑ دیں، چاند کی تاریخ بھول جائیں، چاند کا حساب ہی نہ رہے، تو سب گنہگار ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ارکان اسلام میں تین جو رکن ہیں بڑے، نماز کو چھوڑ کر روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس کے علاوہ قربانی ہے، صدق فطر ہے، بہت سے احکام ہیں جو قمری حساب پہ چلتے ہیں. رمضان چاند دیکھ کے شروع ہوتا ہے، چاند دیکھ کے ختم ہوتا ہے، اور پھر عیدین بھی، عید الفطر و عید الاضحیٰ ہو، وہ بھی چاند کے حساب سے ہوتے ہیں. پھر ایام تشریق ہے، ایام نہر ہے کہ 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک جو ہر فرض نماز کے بعد تکبیر پڑھی جاتی ہے، جس کو تکبیر تشریق کہتے ہیں، اس کا تعلق بھی چاند کی تاریخوں سے ہے. ایام نہر قربانی کے دن ہیں، 10, 11, 12، یہ تین دن بھی، یہ بھی قمری حساب سے ہوتے ہیں. اگر کوئی آدمی 10 سے پہلے قربانی کرے تو نہیں ہوگی، اگر کوئی 12 کے بعد قربانی کرے تو قربانی نہیں ہوگی. اسے تو 10, 11, 12 کے اندر ہی چاند کی تاریخوں میں قربانی کرنی پڑے گی، تب جا کے اس کا واجب ادا ہوتا ہے. اسی طرح حج ہے، حج کا رکن اعظم وہ عرفات کی حاضری ہے، اور عرفات کا میدان کا ایک رقبہ ہے، حدود ہیں، جیسے اس کے اندر جانا ضروری ہے حج ہونے کے لیے احرام کی حالت میں، اسی طرح جو ہے وقت بھی طے ہے. 9 ذی الحج کی ظہر سے لے کر 10 ذی الحج کی صبح صادق کے درمیان میں اسے عرفات کے میدان میں جانا ہے، تب اس کا حج ہوگا. اگر وہ 10 کے بعد سے لے کر پورا سال عرفات کے میدان میں پڑا رہا احرام کی حالت میں تو حج نہیں ہوگا. 9 تاریخ ہی کو اس کو جانا ہے، اور وہ بھی چاند کی تاریخیں ہیں. اسی طرح بہت سے احکام ہیں. زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ بھی جو واجب و فرض ہوتی ہے وہ چاند کی تاریخوں سے ہے، لیکن عام طور سے اس میں تساہل ہوتا ہے، غفلت ہوتی ہے، لوگ جو ہے عام طور سے شمسی حساب سے زکوٰۃ نکالتے ہیں. مثال کے طور پر کسی نے 15 اگست کو زکوٰۃ نکالی تھی تو اگلے سال 15 اگست کو زکوٰۃ نکالے گا، یہ الگ بات ہے کہ الحمدللہ بہت سے لوگ اپنی مالوں کی زکوٰۃ رمضان میں نکالتے ہیں، اچھی بات ہے کہ رمضان میں نکالنے سے وہ بات نہیں ہوگی، بات صحیح ہو جائے گی. لیکن جو شمسی حساب سے جو زکوٰۃ نکالتے ہیں کہ ہم نے جو ہے جنوری کی فلاں تاریخ کو نکالی تھی، اگلے سال جنوری کو نکالیں گے، اس طرح ہر سال جو ہے 10 دن کی زکات کم ہو جاتی ہے, اور اس طرح 30 سال اگر آدمی زکات نکال رہا ہے شمسی حساب سے تو 1 سال کی زکات اس کے ذمے رہ جائے گی, 1 سال کی زکات اسے نکالنی پڑے گی, اس لیے کہ شمسی سال کے جو دن ہیں وہ 365 دن ہوتے ہیں اور قمری حساب سے 354 یا 355 دن ہوتے ہیں, لہذا ہر سال جو ہے 10 دن کم ہوتے چلے جاتے ہیں, اس طرح 30 سال میں ایک مرتبہ 1 سال بڑھ جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں اگر کسی کی عمر جو ہے وہ 60 سال ہے شمسی حساب سے تو قمری حساب سے وہ 62 سال کا ہو جائے گا, اگر کسی کی 30 سال ہے تو 31 سال کا ہوگا قمری حساب سے, 1 سال بڑھ جائے گا. تو لہذا زکات بھی جو نکالی جائے گی وہ قمری حساب سے نکالی جائے گی. اسی طرح عورتوں کی عدتیں ہوتی ہیں, کوئی وفات کی عدت ہے, کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کی عدت بھی 4 مہینے 10 دن ہے, یہ بھی قمری حساب سے ہے. اسی طرح اگر کوئی عورت خدا نخواستہ متعلقہ ہے تو لہذا اس کی عدت اگر جو ہے مہینوں سے گزر رہی ہے تو وہ عدت بھی قمری حساب سے گزرے گی. گویا کہ اکثر جو احکام اسلامی احکام ہیں ان سب کا تعلق قمری حساب سے ہے, اس لیے اس کو یاد رکھنا یہ فرض کفایہ ہے. اسلامی غیرت کا بھی تقاضا ہے کہ ہر مسلمان کو قمری مہینے بھی یاد ہونی چاہیے اور ہر مہینے کی تاریخ بھی یاد ہونی چاہیے. لیکن بہت سے مسلمان ہیں ماشاءاللہ, بلکہ بچے ہیں جن کو جنوری سے دسمبر تک ایک سانس میں گنا دیتے ہیں, لیکن اگر قمری مہینوں کے نام پوچھو تو 2-3 مہینے کے نام تو یاد ہوتے ہیں, رمضان یاد ہوتا ہے, بقرعید یاد ہوتی ہے, وہ بھی بقرعید نہیں ہے, ذوالحج نہیں کہتے, بقرعید کہتے ہیں, بقرعید کا مہینہ ہے, تو 2-3 مہینوں کے نام یاد ہوتے ہیں, لیکن اکثر لوگوں کو بڑوں کو بھی یعنی جو قمری مہینوں کے نام ہیں وہ بھی نام یاد نہیں ہوتے ہیں. تو نام بھی یاد ہونا چاہیے اور قمری مہینے کی تاریخیں, آج چاند کی کون سی تاریخ ہے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے. تو اگر یہ الحمدللہ ہمارے اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے ہمارا یہ نیا سال شروع ہو گیا ہے, لہذا نئے سال کی تو خوشی ہوتی ہے, منع نہیں ہے خوشی مناؤ, لیکن خوشی کے مقابلے میں آدمی کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے, اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ پچھلے سال ہم نے کیا 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 نہیں کیا, ہم سے کیا ہوا کیا نہیں ہوا, کتنی ہم نے جو ہے طاعت و بندگی کی ہے, کتنی نافرمانی کی ہے, کتنا اللہ کو ناراض کیا ہے, کتنے جنت والے کام کیے ہیں, جتنے جہنم والے کام کیے ہیں, آدمی کو پچھلے سال کا حساب لینا چاہیے. تو اور الحمدللہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو گیا ہے, لہذا یہ مہینہ مقدس ہے. محرم کے معنی ہوتے ہیں مقدس, مقدس کے معنی ہوتے ہیں کہ برکت والا, رحمت والا. اس مہینے کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے برکت والا رحمت والا مہینہ قرار دیا ہے, لیکن افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو غیروں سے اور جو ہے یعنی اہل سنت والجماعت کے علاوہ جو اور فرقے ہیں ان سے متاثر ہو کر وہ بھی اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں. اللہ معاف فرمائے, جس مہینے کو اللہ کہہ رہے کہ مقدس ہے, نبی کہہ رہے کہ مقدس ہے اور شریعت کہہ رہی کہ مقدس مہینہ ہے, اس مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں. لہذا منحوس سمجھنے کی علامت کیا ہے, اس مبارک مہینے میں شادیاں نہیں کرتے, اس مہینے میں جو ہے کوئی جو ہے اچھا کام شروع نہیں کرتے, دکان نہیں کھولتے, آفس نہیں کھولتے اور کوئی تجارتی سفر نہیں کرتے, کوئی تقریب نہیں کرتے, یوں سمجھنے کے ساتھ منحوس مہینہ آ گیا ہے. لہذا یہ 2 مہینے خاص طور سے محرم اور سفر کے مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں, حالانکہ نحوست اور برکت یہ کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جس میں برکت ڈالے وہ برکت والا ہوتا ہے, جس میں خدا نحوست ڈالے وہ نحوست والا ہوتا ہے. لہذا نحوست اور برکت کا تعلق جو ہے وہ اللہ کی ذات سے ہے. اللہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے اس ماہ مبارک میں برکتیں ڈالی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں نحوست ہے اس لیے ہم فلاں اچھا کام نہیں کرتے ہیں, بالکل غلط بات ہے. پہلی بات میں ایسا کرتا ہوں کہ شادی کرنا لوگ شادی کرنے کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں, حالانکہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی پہلی بیوی ہیں اور جن سے آپ کی ساری اولاد ہیں, چاروں بیٹیاں حضرت زینب, حضرت رقیہ, ام کلثوم, حضرت فاطمہ, چاروں حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہیں. اسی طرح عبداللہ ہیں, قاسم ہیں, یہ بھی انہیں سے ہیں, صرف ایک ابراہیم ہیں جو آپ کے فرزند ہیں, جو ماریہ قبطیہ جو آپ کی باندھی تھی اس سے پیدا ہوئے, باقی جتنی اولاد آپ کی ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہیں، اور یہ ان کا مقام بہت اونچا ہے، ان کے وفات کے بعد بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو بہت یاد کرتے تھے، فرماتے تھے کہ سب سے پہلے مجھے سہارا دینے والی، مجھے ڈھارس بنانے والی اور مجھے اطمینان دینانے والی اور مجھ پر ایمان لانے والی میری بیوی خدیجہ ہیں، یہاں تک کہ حضرت عائشہ کو غیرت آتی تھی اور یوں کرتی تھی، اس لیے کہ سوکنوں میں غیرت ہوتی ہے، کہیں بھی کہتی تھی اللہ کے نبی اتنی دیر اتنے زمانہ ہو گیا حضرت خدیجہ کو انتقال کیے ہوئے، آج بھی اس بوڑھی کو آپ یاد کرتے رہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے خدیجہ کا کیا مقام ہے، خدیجہ نے مجھے کیسا ساتھ دیا ہے، خدیجہ نے کس طرح اپنا مال مجھ پر لٹایا ہے، کس طرح مجھے پہلے دن تسلی دی ہے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح علماء نے لکھا ہے کہ 10 محرم کو ہوا ہے، جب حضرت خدیجہ کا نکاح آپ سے 10 محرم کو ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے بابرکت نکاح کون سا ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی ماشاءاللہ یعنی لاڈیلی بیٹی تھی، روایتوں میں آتا ہے جب آپ سفر پہ جاتے تھے تو سب سے مل کر فارغ ہو کے آخر میں حضرت فاطمہ سے مل کر اطمینان سے مل کر جاتے تھے، جب سفر سے واپس ہوتے تھے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر جا کے مل کر اطمینان سے مل کر پھر اپنی بیویوں سے جا کے ملاقات کرتے تھے، جب وہ آتی تھی تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے کہ فاطمہ آ گئی ہے، اور کھڑے ہو کر فاطمہ کے پیشانی کا بوسہ لیتے تھے، اتنا فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے یہ کہتے تھے۔ لہذا حضرت فاطمہ کے بارے آپ نے فرمایا کہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ان کا نکاح بھی محرم کے مہینے میں ہوا ہے، لہذا جب حضرت فاطمہ کا نکاح محرم کے مہینے میں ہوا ہے، حضرت خدیجہ جو تمام بیویوں میں سب سے ممتاز تھی ان کا نکاح محرم کے مہینے میں ہوا ہے، اور ایک روایت کے اعتبار سے آپ کی دوسری صاحبزادی ام کلثوم ہے ان کا نکاح بھی اسی ماہ مبارک میں ہوا ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ صاحب محرم کا مہینہ علیہ باللہ یہ ماتم کا مہینہ ہے اور یہ غم کا مہینہ ہے، یہ نوحہ کرنے کا مہینہ ہے، یہ بالکل بات غلط ہے۔ لہذا اس کو رواج دینا چاہیے کہ محرم کے مہینے میں لوگ نکاح کریں، محرم کے مہینے میں لوگ جو ہے اچھی تقریبات قائم کریں، اور کوئی سفر ہے اچھا سفر اختیار کریں، اپنے دکانوں کی اوپننگ ہے وہ اوپننگ کریں تاکہ دوسروں کی جو مشابہت ہے اس سے ہم گریز کر سکیں۔ اسی طرح اس ماہ مبارک میں لوگ جو ہے ماتم کے طور پر کالے کپڑے پہنتے ہیں، اور کالے کپڑے پہن کر ماتم کرتے ہیں، سینہ کوبی کرتے ہیں اور سڑکوں پہ نکلتے ہیں، فرماتے ہیں یہ بھی جو ہے غیروں کا طریقہ ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے۔ ماتم کرنے کا حق جو ہے کسی کو نہیں ہے، کسی کی انتقال ہو جائے تو زیادہ زیادہ جو سوگ کرنے کا حکم ہے وہ صرف جو ہے 3 دن ہے، چاہے باپ کا انتقال ہو جائے، چاہے جو ہے چاہے بیٹے کا انتقال ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے 3 دن تک سوگ منا سکتے ہیں، 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے، اسی حکم ہے قرآن کہتا ہے 4 اشہر و 10 کہ 4 مہینے 10 دن تک وہ سوگ منائے گی، اور وہ کوئی زینت والا لباس یا کوئی خوشبو وغیرہ استعمال نہیں کرے گی۔ عورت کا حکم ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد وہ 4 مہینے 10 دن سوگ منائے، باقی کسی افضل سے افضل بزرگ سے بزرگ ہستی کا انتقال ہو جائے اس کے انتقال پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت ام حبیبہ آپ کے ازواج مطہرات میں سے ہیں، امت کی ماؤں میں سے ہیں، اور ابو سفیان کی بیٹی ہیں، ابو سفیان کا انتقال ہوتا ملک شام میں، اور حضرت ام حبیبہ کو اطلاع ملتی ہے کہ باپ کا انتقال ہو گیا، کہ 3 دن کے بعد وہ کہتے کہ صاحب خوشبو لاؤ، خوشبو منگوائی اور اپنے بازوؤں پر اپنے چہرے پر لگایا، اس کے بعد یوں کہا کہ مجھے خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نبی تو نہیں ہے اب کس کے لیے خوشبو لگاؤں، لیکن میں نے خوشبو اس لیے لگائی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا منع ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے کہ کسی کا بھی انتقال ہو جائے کہ آدمی 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ صاحب حضرت حسین نواس رسول اور جو ہے حضرت علی حضرت فاطمہ کی جگر گوشہ ان کی شہادت ہوئی میدان کربلا میں، اس لیے ہم ان کا سوگ مناتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ 1400 سال ہو گئے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو، یقیناً آپ کی شہادت ایک بڑا سانحہ ہے، بڑے غم کی چیز ہے، بہت دکھ کی چیز ہے، بڑا مظلومانہ اعتبار سے ان کو شہید کیا گیا ہے، ان کے سارے خاندان کو شہید کیا گیا ہے، لیکن 1400 سال، 1450 سال بیت چکے ہیں، گزر چکے ہیں، اب ماتم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ماتم کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، لہذا اگر ماتم کرنا ہے کسی کی وفات پر تو ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ مستحق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ آپ کی وفات سب سے بڑا صدمہ امت کے لیے، آپ کی وفات کا صدمہ سب سے بڑا صدمہ ہے، لیکن کسی نے بھی، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اور جو ہے خلفۂ راشدین نے، عشر مبشرہ نے، اہل بیت نے، کسی نے بھی اللہ کے نبی کی وفات کے بعد ماتم نہیں منایا، سوگ نہیں منایا۔ تو ظاہر ہے کہ جب اللہ کے نبی کی وفات پر ماتم نہیں ہے، اور اس کے بعد بھی بہت سے صحابہ شہید ہوئے، حضرت عمر فاروق کی شہادت یہ محرم کو بھی ہے، اسی طرح حضرت عثمان ابن عفان کی مظلومانہ جو شہادت ہے، علانیہ طور پر ان کی شہادت لکھا ہے کتابوں میں، 8 ذی الحج کو ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی شوال میں ہوئی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت رمضان میں ہوئی ہے، حضرت حمزہ کی شہادت آپ جانتے ہیں، مسلح بنایا گیا، ناک کان کاٹے گئے، ان کی شہادت غزوہ احد میں شوال میں ہوئی ہے، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کی شہادت پر آج کوئی ماتم نہیں مناتا، غم نہیں مناتا، لیکن یہ شیعوں کا طریقہ ہے، روافض کا طریقہ ہے کہ خاموقہ کے اہل بیت کی محبت کا عنوان دے کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا غم مناتے ہیں، اور وہ طریقے اختیار کرتے ہیں جس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی، ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لیس منا من شق الجیوب وضرب الحدود ودعا بدعوت الجاہلیہ، فرمایا وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے گریبان کو پھاڑے اور اپنے گالوں کو تماشے، اپنے گالوں کو مارے، نوچے، اور جو ہے زمانے جاہلیت میں جس طرح لوگ چلا چلا کے روتے تھے اس طرح جو روئے وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ تو لہذا اللہ معاف فرمائے، تو غیر ان کو چھوڑیے، ان کا مسلک ہے اور ان کا طریقہ ہے، ہم ان پر جو ہے کوئی بات نہیں کہہ سکتے، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ، یعنی جو اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں، وہ اس طرح کے خرافات میں، بدعات میں، منکرات میں ملوث ہوتے ہیں اور اس کو دین کا کام سمجھتے ہیں۔ اور بھی بہت سے خرافات ہوتے ہیں، تازیہ بنایا جاتا ہے، بنگے پنجے بٹھائے جاتے ہیں، سبیلیں لگائی جاتی ہیں، شربت پلائے جاتے ہیں، کھچڑے بنائے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ایسے کام ہوتے ہیں جس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 352 ہجری میں مصر میں حکومت تھی شیعوں کی، روافض کی، اس کا جو بادشاہ تھا وہ معز الدولہ تھا، اس نے جو ہے پہلی مرتبہ 352 میں جو روافض تھے ان کو حکم دیا کہ تم جو ہے 10 محرم کو محرم کے مہینے میں سوگ مناؤ، چنانچہ اس نے کہا کہ لوگ کالے کپڑے پہنے، شہروں کو کالا کریں، عورتیں بھی گھروں سے باہر نکلیں، وہ بھی کالے کپڑے پہنے، وہ بھی چہرے کو جو ہے وہ کالا کریں، اور اس کے ساتھ جو بال کھولے ہوئے راستوں میں چلیں اور ماتم کریں، اپنے سینہ کو بھی کریں اور چلا چلا کے روئیں۔ چنانچہ یہ ایک سال ہوا، اگلے سال اس نے کہا، سنیوں سے بھی کہا کہ تم بھی یہ کرو، لیکن اس زمانے کے سنی اہل غیرت تھے، غیرت اسلامی ان کے اندر تھی، انہوں نے منع کیا، چنانچہ حکومت کے زور سے ان پر زبردستی کی گئی، لیکن وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن غیر اسلامی طریقہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے صحیح اسلامی طریقہ کیا ہے، نوحہ کرنا کب تک جائز ہے، تعزیت کرنا کب تک جائز ہے، نوحہ کرنے کو اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ تو اگر میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم کو ہر غیر اسلامی طریقے سے بچنا چاہیے، اور خاص طور سے محرم کے مہینے میں کالے کپڑے بھی نہیں پہننا چاہیے، اس لیے کہ کالے کپڑے پہنتا اگر کوئی پہنتا ہے تو اگرچہ کہ وہ محرم کی وجہ سے نہیں پہن رہا ہے، لیکن کالے کپڑے پہننے سے دوسروں کی مشابہت ہوتی ہے، ان کا ساتھ دینا لازم آتا ہے، اس لیے آقا نے فرمایا، من تشبہ بقوم حشر معہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ان میں سے شمار ہوتا ہے۔ تو اور یہ ساری باتیں میں نے اس لیے عرض کی ہیں کہ اب چونکہ 5 دن کے بعد جو ہے 10 محرم کی تاریخ عاشورہ کا دن آ رہا ہے، لہذا اس دن کا جو اصل حکم ہے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عاشورے کا روزہ رکھا ہے، روایت میں لکھا ہے کہ ہجرت سے پہلے بھی آپ مکہ مکرمہ میں عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، اور قریش مکہ بھی عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملت ابراہیمی کے بقایا میں جس پر قریش عمل کرتے تھے مکے والے آپ بھی اس پر عمل کرتے تھے، چنانچہ آپ روزہ رکھتے تھے. اور جب ہجرت کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے وہاں بھی روزہ رکھا، اور وہاں آپ نے دیکھا کہ یہود مدینہ میں رہتے تھے، یہود کے تین قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، یہ بھی عاشورے کے دن روزہ رکھتے تھے. آپ نے ان سے پوچھا کہ تم اس دن کو مقدس طور پر جو مانتے ہو اور اس دن روزہ رکھتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ مبارک دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، اور جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور بنی اسرائیل کو نجات دے کر فرعون کو غرق آب کیا، اسے پانی میں ڈبو دیا، دریائے نیل میں یا دریائے قلزم میں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے شکرانے کے طور پر شکریہ میں روزہ رکھا، لہذا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے تم سے زیادہ قریب ہیں اور تم سے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم روزہ رکھیں. چنانچہ آپ نے خود روزہ رکھا اور آپ نے روزہ رکھنے کا صحابہ کو حکم دیا. بلکہ سلمہ ابن اقوا ایک صحابی ہیں، بہت تیز رفتار صحابی تھے، ان کو آپ نے دوڑایا عاشورے کے دن، اور مدینے کے اطراف میں جو قبیلے رہا کرتے تھے ان سے کہلوایا کہ کہو کہ جن لوگوں نے اب تک کچھ کھایا پیا نہیں ہے وہ آج روزہ رکھ لیں، اور جنہوں نے کھا پی لیا ہے وہ بھی جو ہے آج جو ہے شام تک کچھ کھائے نہ پیئے، روزے داروں کی طرح رہیں. تو اس طرح روزہ رکھا گیا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جو اللہ کی طرف سے واضح طور پر احکام نہیں آئے تھے اس میں آپ اہل کتاب کی مطابقت اختیار کرتے تھے. اہل کتاب یہود و نصارہ کے طریقے پر آپ عبادتیں لیتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل کتاب کو آپ اسلام سے قریب کرنا چاہتے تھے. جیسے آپ نے یعنی 17 مہینے تک مدینہ منورہ میں آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی، اور یہ بیت المقدس یہود کا قبلہ تھا تاکہ آپ ان کو قریب کر سکیں، لیکن یہود بے بہبود یہ بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے اس کے باوجود اسلام سے قریب نہیں ہوئے، اسلام سے دور ہوتے گئے، اور مسلمانوں سے اللہ کے نبی سے انہوں نے عداوت میں شدت اختیار کی. تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی مخالفت کا حکم دیا. چنانچہ ان کی بہت ساری باتوں سے آپ نے مخالفت کی ہے. چنانچہ صحابہ اس طرز کو جان گئے تھے تو صحابہ نے ایک مرتبہ عرض کیا اللہ کے نبی 10 تاریخ کو ہم روزہ رکھتے ہیں، تو یہود کے ہاں بھی یہ معظم دن ہے اور مبارک دن ہے، وہ بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، کوئی ایسی بات ہو جائے کہ ان سے مشابہت ختم ہو جائے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنشَاءَ اللَّهُ نَصُومُ يَوْمَ التَّاسِعِ، اگلے سال اگر انشاءاللہ ہم نے پایا تو انشاءاللہ ہم 9 کا بھی روزہ رکھیں گے. لیکن حضرت عبداللہ بن عباس جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ فلم یأتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگلا سال آنے نہیں پایا تھا، اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے. علماء نے اس سے نتیجہ نکالا ہے کہ یہود کی مشابہت نہ ہو اور مخالفت ہو، اس کے لیے بہتر ہے کہ 10 تاریخ کے ساتھ 9 کا روزہ ملا لیا جائے. اگر 9 کا روزہ نہیں رکھ سکا کسی وجہ سے تو 11 کا روزہ ملا لیا جائے. تو بجائے ایک روزہ رکھنے کے 11 اور 12 یعنی 10 اور 11، 9 10 یا 10 11 کا روزہ رکھ لیا جائے. چنانچہ روزہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے فضائل بیان فرمائے ہیں. فرمایا کہ عاشورے کا روزہ، عاشورے کے معنی دسواں، اس کا نام ہی عاشورہ پڑ گیا، دسواں یعنی محرم کی 10ویں تاریخ، اس کا نام عاشورہ ہے، عاشورہ کے معنی 10ویں کے ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا جو آدمی عاشورے کا روزہ رکھتا ہے مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اس کے 1 سال کے گناہ خدا معاف فرما دیں گے، 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے صرف ایک روزی کی برکت سے. پھر فرمایا کہ عاشورے کا روزہ جو آدمی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ حدیث میں فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس جد عائشہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزوں رہا نفلی روزوں میں وہ عاشورے کا روزہ ہے. بہت سے روزے ہیں نفلی روزے ہیں، ایام 20 کے روزے ہیں، چاند کے 13 14 15 تاریخ کے روزے ہیں، پیر کا جمعرات کا روزہ ہے، اسی طرح شوال کے 6 روزے رکھے جاتے ہیں، عرفات کا روزہ رکھا جاتا ہے، بہت سی نفلی روزے ہیں. اس میں فرمایا رمضان کے فرض روزوں کے بعد سب سے افضل جو روزہ ہے وہ عاشورے کا روزہ ہے، اس لیے عاشورے کا روزہ رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے کہ من وسع علی عیالہ فی النفقۃ یوم عاشورہ وسع اللہ
علیہ علی سائر سنتہ، کہ عاشورے کے دن جو آدمی اپنے گھر والوں کے اہل و عیال کے لیے کھانے میں وسعت پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سال بھر اس کے روزی میں برکت دے دیتے ہیں۔ اس لیے علماء لکھا ہے کہ عاشورے کے دن خاص طور سے آدمی اچھا پکائے، زیادہ پکائے اور خود بھی کھائے، دوسروں کو کھلائے، تاکہ سال بھر تک جو ہماری روزی میں برکت رہے۔ عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے اور سفیان ثوری بڑے محدثین میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جربنا فوجدنا ذلک، ہم نے اس کا تجربہ کیا اور اس کی حقیقت ہم نے پائی ہے۔ جس سال ہم نے عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے میں دسترخوان پہ وسعت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے سارے سال ہمارے کھانوں میں وسعت کی ہے۔ اگرچہ کہ یہ سند کے لحاظ سے حدیث ضعیف ہے، لیکن ہمارے اسلاف کا اور جو ہے اکابرین کا اس پر عمل رہا ہے، اس پر عمل کر لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس میں پکانے میں ایک یہ لوگ تو کھچڑا بناتے ہیں اور پتہ نہیں چونگے بناتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا الا بلا بناتے ہیں، اسے ضروری سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو چاہے آپ پکا لیں، بریانی پکا لیں، آپ جو ہے کوئی اور جو ہے اچھا ڈش بنا لیں اور گھر والوں کو بھی اچھا کھلائیں، خود بھی کھائیں، انشاءاللہ اس سے ہمارے سال بھر کے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ بس یہ دو ہی باتیں ہیں، روزہ رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ توفیق دے اپنے کھانے میں برکت، اپنے کھانے میں وسعت کرنی ہے۔ باقی جتنے خرافات ہوتے ہیں وہ ساروں سے پرہیز کرنا ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو صحیح اسلام پر، صحیح شریعت پر عمل کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے منکرات بدعات سے بچنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔